عمل واجب تھا تو عمل پورا نہیں ہوا، ہمارے ذمے باقی رہ گیا. مستحب اگر عمل تھا تو اس کا کوئی جو ہے ثواب نہیں ملے گا، اور اس کے بعد ایک گناہ الگ سے ہو گیا. جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ یقیناً اس ریا کے گناہ کو تو معاف کر دے گا، لیکن عمل نہیں ہو پائے گا. اس عمل کو بہرحال ہمیں انجام دینا پڑے گا. جتنی نمازیں حالت جو ہے ریا میں پڑھی ہیں وہ نمازیں پھر سے دہرانا پڑیں گی، البتہ گناہ کو اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. سوال ہے کیا شرک کو خدا معاف کر دیتا ہے؟ جائز بات ہے شرک کو بھی خدا معاف کر دیتا ہے، البتہ اگر انسان توبہ کر لے. توبہ کیے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو وہاں تو ہم نے سنا ہے کہ خدا ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. اگر شرک کو معاف کرنا ممکن نہ ہوتا دنیا میں تو پیغمبر اسلام تبلیغ کیا کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ کے درمیان تبلیغ کر رہے تھے نا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ، ان کا گناہ معاف تھا یا نہیں تھا؟ اگر گناہ معافی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے کیا کریں گے؟ وہ جو سنا ہے کہ شرک کو خدا معاف نہیں کرتا، یعنی وہ جو دنیا میں ایمان لائے بغیر چلا گیا، توبہ نہیں کی، لیکن اگر توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. سوال ہے کیا بغیر وضو قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ہاں کی جا سکتی ہے. یہ جو ہے وضو کی ضرورت صرف ہے اس کو چھونے کے لیے، مس کرنے کے لیے. بغیر وضو بغیر طہارت قرآن کے حروف کو نہیں چھویا جا سکتا. وہ حصہ جو قرآن میں سادہ ہے، جہاں پر قرآن نہیں لکھا ہوا، اس کو چھونے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو حروف قرآن ہیں ان کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا. لیکن بغیر وضو کے کسی آیت کی تلاوت اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. مکس گیدرنگ اگر معلوم ہو تو کیا حکم ہے؟ کیا شرکت کرنا غیر شرعی ہے؟ دیکھیے اس میں کافی تفصیل ہے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں. ایک جگہ پر ایک ایسی بزم ہے جہاں کے اوپر مرد عورت سب اکٹھا ہیں، اگر حجاب کی رعایت ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرد عورت ایک جگہ پر ہیں، اگر حجاب کی رعایت ہو رہی ہے، آپ یہاں بیٹھی ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال ایک طرح کی جو ہے مکس جو ہے گیدرنگ ہی ہوگا. اچھے ہم اکیلے ہیں یہاں پر، لیکن بہرحال مکس گیدرنگ ہے. آپ حجاب میں ہیں، حجاب کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرض کریں کہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر حجاب کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے. خب جہاں جس بزم میں حجاب کی رعایت نہ کی جائے اس بزم کو کہتے ہیں محفل گناہ. یہ جو گناہ کی بزم ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لا ينبغي لامرء مسلم ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه وهو لا يقدر على تغييره. اگر کوئی ایسی بزم ہے جہاں یہ جو ہے گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اب وہ نافرمانی چاہے حجاب کے ذریعے سے ہو، غیبت کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، شراب خوری ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، بہرحال مسئلہ فقط حجاب اور بے حجابی کا نہیں ہے، گناہ کا دائرہ جو ہے وسیع ہے. اگر وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر معصیت ہو رہی ہے، اگر گناہ ہو رہا ہے، تو اس بزم میں بیٹھنا امام فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے. بہوا لا یقدر ولا تغیر. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں اگر بزم میں آ جائیں تو وہ کچھ چینجنگ نہیں لا سکتے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بعض شخصیتیں وہ ہوتی ہیں نا کہ اگر فرض کیجئے گانا چل رہا ہے، اگر ان کو دیکھیں گے فوراً گانا بند کر دیں گے، ارے یہ فلاں صاحب آ گئے. بے حجابی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو اپنا حجاب کیا ہے ٹھیک کر لیں گے. بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں. اگر ایسی شخصیت ہے کہ وہاں جا کے گناہ کے ماحول کو اللہ کی طاعت کے ماحول میں تبدیل کر دے گا، اس کے جانے میں حرج نہیں ہے، کہ اس کا جانا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا گناہوں کی روک تھام کا. لیکن وہ افراد جن میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ جا کے تبدیل نہیں کر سکتے، امام فرماتے ہیں ایسے ماحول میں ایک مسلمان کے لیے جانا سزاوار نہیں ہے. البتہ اس مسلمان کی بھی میں ذرا تقسیم کر دوں، کچھ افراد وہ ہیں کہ اگر وہ گناہ کے ماحول میں جائیں گے تو خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ بھی اس ماحول سے یہ جو ہے متاثر ہو جائیں گے. اچھا اگر یہ نہ بھی ہوئے، ان کے ساتھ جو بچے ہیں یہ بچے جو ہیں اسے یہ جو ہے پیغام جو لے کے اٹھیں گے یہ جو ہے غلط پیغام لے کے اٹھیں گے. خاتون خود جو جا رہی ہیں وہ ماشاءاللہ پختہ ہیں, ان کے اندر وہ ہزار بے حجاب خواتین کے درمیان کے اگر بیٹھیں گی تو ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں, الحمدللہ وہ اتنے مضبوط ارادے کے مالک ہیں. یہ جو ہے ویکسینیشن لگائے ہوئے ہیں تقوی کا. ہوتا ہے نا بعض افراد جراثیم جہاں پر ہے وہاں اگر بیٹھ جائیں گے تو جراثیم ان کو لگ جائے گا, لیکن اگر یہ جو ہے ویکسینیشن لگ گیا ہے شاٹ لگوا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان پر وہ جراثیم اثر نہیں کرتے. کچھ لوگ ماشاءاللہ تقوی کے اس درجے پر فائز ہیں کتنے ہی گناہ کے ماحول میں چلے جائیں ان پر اثر نہیں ہونے والا ہے. یقیناً ان کے لیے اس ماحول میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ جو ہیں بچے ہیں وہ بچے تو ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچے ہیں. بچیاں وہاں جائیں گی وہ دیکھیں وہ وہاں کے اوپر تو 200 لوگ تھے حجاب نہیں کر رہے تھے اور ہم سب لوگ وہاں بیٹھے, وہ سب ہمارے اپنے ہی تھے, وہ بھی شیعہ مومن مسلمان تھے, جس کا مطلب ہے کہ حجاب کی کوئی خاص اسلام میں اہمیت و اہمیت نہیں ہے. برا سبق لے کر کے وہاں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس بزم میں جانا جائز نہیں ہے. یا یہ کہ نہیں ہم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ہم وہاں بیٹھے رہ جائیں گے جس کا مطلب ہوگا کہ وہ کام جائز ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ارے یہ کام حرام ہوتا تو بھلا وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے؟ ان کے بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حجابی اسلام میں حرام نہیں ہے, جائز ہے. لیکن ایک ایسا انسان ہے کہ اس کا کوئی نہیں, کوئی مشکل ہی نہیں ہے, یہ آئیں نہ آئیں, نہ ان کے ہونے سے کسی پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ ان پر کسی کا اثر پڑتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے مکس گیدرنگ میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں پھر سے خلاصہ کر دوں, جن لوگوں کے جانا حرام ہے وہ افراد کہ اگر وہاں بیٹھیں گے تو اس گناہ کی حوصلہ افزائی ہوگی, لوگ سمجھیں گے یہ گناہ گناہ ہی نہیں ہے, یہ حلال کام ہے, ان کے لیے جانا حرام ہے. یا وہ افراد اگر اس حرام کی محفل میں جائیں گے تو خود بھی آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے, ان کے لیے جانا حرام ہے. یا ان کے ساتھ بچے ہیں کہ اگر بچے وہاں جائیں گے ان حالات کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس سے کچھ سیکھ لیں گے اور اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے, ان کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے. لیکن وہ افراد ماشاءاللہ اتنے دین میں وہ مضبوط ہیں کہ ان جگہوں پہ جانے کے بعد یہ گناہ ان پر اثر نہیں کر سکتا ہے, اور ان کی کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کام جائز ہے, ان کے لیے اس بزم میں جانے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے. بعض دفعہ سوال ہوتا ہے اب کیا کریں, ایک طرف سے آپ لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے صلہ رحم واجب ہے, صلہ رحم واجب ہے, وہ ہمارے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے ہم کیسے نہ جائیں اس میں, یہ تو قطع رحم ہو جائے گا. نہیں, قطع رحم نہیں ہوگا, شادی کے ایک دن پہلے چلے جائیں, یہ جو ہے مبارکباد دے دیں, گفٹ دے دیں, یہ میرا تحفہ آپ کی طرف سے, یہ گفٹ ہے, دل تو بہت چاہتا تھا شادی میں آنے کا مگر کیا کریں آپ نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم آ ہی نہیں سکتے ہیں, آپ نے ہمارا خیال رکھا ہی نہیں, آپ نے اپنا ہی خیال رکھا ہے صرف. تو یہاں پر قطع رحم نہیں ہوا, صلہ رحم بھی ہو گیا, صلہ رحم بھی ہو گیا, جو تحفہ دینا تھا تحفہ بھی دے دیا, مبارکباد بھی دے دیا, دعائیں بھی دے دیا, سب کچھ دے کر کے چلے آئے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں نہ بھی جائیں اور قطع رحم کے گناہ کے مرتکب بھی نہ ہوں. جی. اگر چیز کے پیکٹ پر اس کے یہ جو ہے سورس نہ لکھی ہو تو اس صورت میں کیا کمپنی کو فون کر کے معلوم کرنا ضروری ہے یا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اغیر سستانی کے احکام کے مطابق؟ دیکھیے چیز بنتی کیسے ہے, پنیر یا چیز جو ہے اگر بعض دفعہ بنتا ہے چنیر, پنیر بنانے کا طریقہ یہ ہو جاتا ہے کوئی دودھ کے اندر کوئی لیمو مو ڈال کر کے اس کو جمع وما دیتے ہیں اگر اس طرح سے پنیر بنتا ہے, یا وہ کہتے ہیں نہیں وہ جانور کا کچھ جز جو ہے نکال کر کے اس کے اندر انزائم وغیرہ ڈالا جاتا ہے. تو اگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ پنیر بنانے کے دو طریقے ہیں, یہ طریقہ بھی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ پنیر کس طرح سے بنایا گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جاننا ہمیں نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ پنیر جو بنایا گیا ہے اس میں جانور کے انزائم وغیرہ ڈالے گئے ہیں, تو اب وہاں مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ حلال جانور کا تھا کہ حرام جانور کا تھا, اور وہاں پہ اصل قانون یہ ہے کہ جانور کے سلسلے میں کہ آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا ہی. لیکن اگر پنیر ایسا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کاہے سے بنا, بالکل سورس نہیں معلوم کس چیز سے بنا, فقط پنیر ایک چیز لے کر کے ہم آ گئے, تو وہاں پہ تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قضا نمازوں کے متعلق, اگر کسی شخص پر نمازیں قضا ہوں تو نماز شب کی نمازوں کو اپنی قضا نمازوں میں شمار کر سکتا ہے. اول تو دیکھیں نماز شب کے جو طریقے ہیں رکعتیں ہیں وہ ہماری نماز سے میل نہیں کھاتے, فقط صبح کی دو رکعت سے تو میل کھا جائیں گے, ورنہ چار رکعت ظہر کی, تین رکعت مغرب کی, ایسے کوئی نماز نہیں ہے نماز شب میں جو چار چار کر کے ہو, دو دو کر کے پڑھنا ہے اور ایک جو ہے وہ ایک کر کے پڑھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے نماز شب کا طریقہ بھی الگ ہے, اس کا طریقہ بھی الگ ہے, لیکن اگر نماز قضا کسی کی باقی ہے وہ چاہ رہا ہے اپنی نماز قضا پڑھ لینا, مثلاً اس نے جو ہے یہ بارہ رکعت نماز پڑھ لی یا دس رکعت نماز پڑھ لی, چار رکعت جو ہے زہر کی, چار رکعت عصر کی اور دو رکعت جو ہے نماز صبح کی پڑھ لی, یا چار رکعت زہر کی پڑھ لی, چار رکعت عصر کی پڑھ لی, تین رکعت جو ہے مغرب کی پڑھ لی, گیارہ رکعت ہو گئی نماز شب بھی, ٹوٹل گیارہ رکعت ہے, یہ بھی گیارہ رکعت ہے. دیکھیے یہ نماز شب تو نہیں ہوئی, نماز شب تو نہیں ہوئی, لیکن اپنی نماز کی جو قضا تھی وہ پوری ہو گئی ہے. اور عقل مندی یہی ہے کہ پہلے انسان قرضہ ادا کر دے اس کے بعد خیرات بانٹے, پہلے قرضہ ادا کر دے اس کے بعد خیرات بانٹیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی قرضہ ادا کر دیں, کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب اگلے لمحے ہماری فرصت ختم ہو جائے. اب اگر وہ قضا نماز پڑھنے کے لیے انسان کسی وقت پڑھ سکتا ہے, دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, صبح میں پڑھ سکتے ہیں, قضا نماز تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہم نے انتخاب کیا نماز شب کے وقت کو انتخاب کیا, اس وقت اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھے, اللہ کریم ہے, ہو سکتا ہے اس کی نماز قضا بھی ہو جائے اور نماز شب میں سے بھی کچھ ثواب اللہ ان کو دے دے, اس کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں نہ ہے, وہ تو بہانے بہانے سے دیا کرتا ہے. تو اگر ہم نے اس وقت کا انتخاب کیا, یعنی ہمیں ایک للک ہے, ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے کہ ہم بھی نماز شب پڑھیں, خیرات دینے کا ہمیں بھی شوق ہے, مگر کیا کریں قرضہ ہمارے اوپر بہت ہے, مجبوری ہے, لیکن یہ شوق ہی جو اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا, نیت المؤمن خیر من عملہ, حدیث ہے پیغمبر کی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مثال کے طور پر گھر سے نکلے, یہ جو ہے سینٹر جانا ہے, مجلس میں بیٹھنا ہے امام حسین کی, ٹریفک اتنا ہو گیا کہ جب پہنچے تو مجلس ختم ہو چکی تھی. ثواب ملے گا؟ ہاں ملے گا, کیوں؟ نیت تھی نا, نیت ہماری تھی. اگر کوئی یہ جو ہے مانے نہ ہوتا, رکاوٹ نہ ہوتی ٹریفک, اگر ہم تو ٹائم سے صحیح نکلے تھے, مگر آیا تو معلوم ہوا کہ صاحب ہائی وے کے اوپر کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ایک گھنٹہ وہیں پر ٹریفک میں پھنسے رہ گئے, آئے مجلس ختم ہو چکی تھی. ثواب ملے گا؟ یقیناً ثواب ملے گا, اس لیے کہ مومن کی نیت پر اللہ جو ہے وہ نیتوں پر, کبھی کبھی ہے کہ عمل تو کر لیا مگر ثواب نہیں ملتا, اس لیے کہ مجلس میں جو آئے تھے اللہ کے لیے نہیں آئے تھے, یہ جو ہے دکھاوے کے لیے آئے تھے, عمل تو ہو گیا. کبھی نیت ہے اور عمل نہیں ہے, ثواب ہے عمل ہے نیت نہیں ہے ثواب نہیں ہے. تو انشاءاللہ نماز شب کے لیے اگر کوئی یہ وقت میں اٹھتا ہے اور اپنی قضا نمازیں پڑھتا ہے تو قضا نمازیں تو پوری ہو گئی, اور بعید نہیں ہے کہ اللہ اسے نماز شب کا ثواب اور اجر بھی دے دے. یہ کوشش یہی کریں کہ اپنی نماز جلد از جلد قضا کر کے نماز شب کے فضائل سے کریں. جناب سکینہ کی زری پر رقیہ بنت الحسین کیوں لکھا ہے؟ کیا 200 سال قبل ایک سید نے خواب دیکھا کہ جہاں سکینہ کی قبر میں پانی آ رہا ہے اور قبر کھودی گئی, وہ یا ان کی زوجہ جناب سکینہ کے میت کو لے کر بیٹھی اور قبر دوبارہ بنائی گئی؟ اور پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیے جن کو ہم سکینہ کہتے, اصل یہ ہے کہ جو روایتوں میں یقینی بات ہے جہاں تک, وہ یہ ہے کہ امام حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی قید خانہ شام میں اس کا انتقال ہو گیا تھا, اتنا یقینی ہے. اس کا نام کیا تھا روایتوں میں اختلاف ہے, کچھ اس کا نام سکینہ بیان کرتے ہیں, کچھ اس کا نام یہ جو ہے رقیہ بیان کرتے ہیں, حتیٰ بعض روایتوں میں کوئی نام ہی نہیں ہے, نہ سکینہ نام ہے نہ یہ جو ہے رقیہ نام ہے. اب ہمارے ہاں سکینہ مشہور ہو گیا ہے, ان لوگوں کے ہاں یہ جو ہے رقیہ کے نام سے وہ نام مشہور ہو گیا, تو نام بہت اہم نہیں ہے. اصل واقعہ ہوا, مظلومیت اہل بیت قید خانہ شام میں واقع ہوئی, ایک چھوٹی سی بچی جس کو امام حسین بہت پیار کرتے تھے, جس سے امام حسین بہت محبت کرتے تھے, اس کا قید خانہ شام میں بابا کو یاد کرتے کرتے دم نکل گیا. یہ اپنی جگہ پر بات یقینی ہے. اب رقیہ اسے کہہ لیں, سکینہ اسے کہہ لیں, جو بھی نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں سکینہ نام مشہور ہو گیا. اب اگر سے کوئی ذاکر ممبر پہ آئے اور یہ جو ہے رقیہ کہنے لگے تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگیں گے نا, پھر سماج میں دو طبقے بن جائیں گے, دو دھڑے بن جائیں گے, کچھ موافق کچھ مخالف, ایک نئی جنگ, ایک نیا سینٹر, ایک نیا سینٹر بن جائے گا نا. پھر تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, تو نام ہمارا چلا آ رہا ہے اور جھوٹ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہے روایتوں میں نام, روایتوں میں نام, سکینہ ان کا ہے, رقیہ بھی ہے. اب عرب اور ایران, عراق لبنان ایران وغیرہ میں ان کو یہ جو ہے رقیہ کے نام سے جانا جاتا ہے, سکینہ کے نام سے نہیں جانا جاتا. بعض جو بڑے محتاط علماء ہیں وہ اصلا نام ہی نہیں لیتے, وہ نام ہی نہیں لیتے. ابھی ایران میں آیت اللہ ہے, یہ جو ہے خوشبخت ہیں, ٹی وی پر ان کا آ رہا تھا سوال جواب, ایسے سوال ان سے بھی ہو گیا تھا کچھ, تو انہوں نے یہی جواب کو بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزر گیا کہ نہیں نہیں یہ جو رقیہ حتمن ہیں. بہرحال بچی ہے جس کا اس طریقے سے شہادت ہوئی ہے, لیکن راویوں میں نام پر اختلاف ہے. دوسرا سوال ہے, کیا 200 سال قبل ایک سید نے خواب میں دیکھا اور پانی آ گیا ہے؟ ہاں ملتا ہے, واقعات میں ملتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا. کتاب سلیم ابن قیس اور اسرار امامت, کتنی یہ جو ہے اتھینٹک ہے. دیکھیے سلیم ابن قیس تو لکھنے والے کا نام ہے, کتاب کا نام نہیں ہے, کتاب کا نام ہے الثقیفہ. سلیم ابن قیس آتھر کا نام ہے, لکھنے والے کا نام ہے سلیم ابن قیس. یہ مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے, صحابی تھے مولا کائنات کے, انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام الثقیفہ رکھا, اور اس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت منسوب ہے کہ اس میں امام نے فرمایا کہ یہ کتاب ہمارے اسرار میں سے, اسرار آل محمد میں سے. کتاب کا نام اسرار آل محمد نہیں ہے, کتاب کا نام یہ جو ہے سلیم ابن قیس نہیں ہے, بلکہ کتاب کا نام الثقیفہ ہے, آتھر کا نام جو ہے سلیم ابن قیس ہے. کافی حد تک معتبر کتاب ہے. دیکھیے ہمارے ہاں قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم 100% یقین کے ساتھ کہہ دیں اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح لکھا ہے, سب کلام خدا ہے یا کلام پیغمبر ہے. صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں 100% کہا جا سکتا ہے یہ کلام خدا ہے, اس میں نہ ایک لفظ کا اضافہ ہے نہ ایک لفظ کی کمی ہے, جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا تھا. ترتیب میں یقیناً فرق ہے, لیکن جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس میں سے نہ کچھ کم ہے نہ اضافہ. بقیہ ہر کتاب میں روایتوں کو پرکھنے کا طریقہ ہمارے ہاں بیان کر دیا گیا ہے. ہر محقق کی ذمہ داری ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کی تحقیق کرنا. جس طرح سے اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں, صحیح ہے مسلم ہو, صحیح ہے بخاری وغیرہ, ترمیزی ہو, ماجہ ہو, یہ 6 کتابیں ان کے ہاں جو پائی جاتی ہیں کہ اس کے بارے میں ان کا جو کچھ ہے وہ یہی ہے, 100% صحیح ہے, چاہے وہ کتنی احمقانہ حدیث کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں شیعوں میں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ انسان نے جمع کیا ہے نا, ایک انسان کیا خطا کا امکان تو پایا ہی جاتا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ راوی جو ہے معتبر ہے, سچا ایک آدمی آیا, بظاہر بڑا اچھا آدمی تھا, دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا, اس نے ایک بات کہی, انہوں نے نوٹ کر لیا. ایسے تو لکھا نے کتابوں کو, انہوں نے ایک بات کو جو ہے وہ نوٹ کر لیا. خب اب اس زمانے سے اس زمانے تک کتاب, اول تو انہوں نے جس کو معتبر آدمی سمجھا تھا واقعا معتبر تھا یا نہیں تھا, اس کی حقیقت کو وہ نہیں جان پائے, اس کو ایک تو امکان اس کا بھی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ سے کتاب میں لکھا تھا, اس کتاب سے انہوں نے دوسرے نقل کیا, نقل کرتے کتنا آگے ہوا کتنا پیچھے ہوا, ایک آدھ لفظ چھوٹ گیا بڑھ گیا اضافہ ہو گیا, یا جان بوجھ کر کے اس میں کچھ اضافہ کر دیا گیا. خصوصاً بنی امیہ کے زمانے میں اس کا بہت زور تھا. اب اس زمانے میں یہ جو ہے پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں نا, یہ کتاب چھپ گئی ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئی. ایک نسخہ ایک صاحب کے پاس, کسی مالدار نے اس نسخے کو خرید کر کے دبا لیا اور ان کے نام پر ایک نیا نسخہ مارکیٹ میں دے دیا, اس کا امکان تو ہو سکتا ہے. لہذا محققین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں چھان بین کریں. البتہ یہ کتاب کافی حد تک معتبر ہے شیعہ دنیا میں. خواتین کے لیے یہ جو ہے میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے جانے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پر گہرا میک اپ کر کے محفلوں میں جاتے ہیں. خیر میرا اپنا کوئی خیال نہیں ہے, نہ میرا خیال کوئی اہمیت رکھتا ہے, میرے اپنے خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یقیناً ان کا سوال یہ ہوگا اسلام کا کیا خیال ہے, اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیے اسلام میں میک اپ کی اجازت نامحرموں کے سامنے نہیں ہے. میک اپ صرف اور صرف اپنی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں شوہر کے لیے ہے. شوہر کے علاوہ اسلام نے میک اپ کی اجازت نہیں دی ہے. اگرچہ افسوس یہ ہے کہ آج کل البتہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں آراستہ رہیں, یہ جو ہے بیویوں کے سامنے آراستہ رہیں, نہ یہ کہ باہر. الٹا اب ہو رہا ہے دونوں ہی کیا ہے کہ مرد بھی گھر میں رہیں گے تو اپنے ایسے ہی پھٹے پٹانے کپڑے میں گھومتے رہیں گے, باہر جائیں گے تو جتنا بھی کر سکتے ہیں, بہرحال مردوں کے لیے جتنا عام طور سے الاؤ ہوتا ہے ہمارے یہاں سماج میں اتنا وہ کر کے نکلتے ہیں, سینٹ پھینٹ سب کچھ چھڑک پڑک کر کے. عورتوں کا بھی یہ حال ہے, عورتوں بھی اپنے گھر میں جب رہتی ہیں تو گھر میں ان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا ہے. گھر میں اگر ہیں, اب ظاہر سے دو قسم کے خواتین ہیں, کچھ وہ ہوتی ہیں جو باہر آفسوں میں کام کرتی ہیں, کچھ وہ ہوتی ہیں جو خانہ دار ہیں. خانہ دار کا بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ لہسن مرچا پیاز سب کی بدبو جو ہے پورے کپڑے کے اندر بھری رہتی ہے. شوہر جب آتا ہے اور باہر جب نکلنا ہوتا ہے تبھی جو ہے سب کچھ جتنا بھی کرنا ہوتا ہے سجنا سنورنا ہوتا ہے باہر والوں کے لیے. اب نتیجہ یہ ہے کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں. آج بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ اپنوں میں بھی غیروں میں بھی ہر جگہ یہی ہے کہ مرد جب گھر میں آتا ہے تو اس کو جس قسم کی خاتون کا سامنا ہوتا ہے, اور جب باہر جاتے ہیں آفس میں آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آفس میں جو جس طرح کی خواتین ملتی ہیں وہ اور ہیں, جس طرح کی خواتین گھر میں ہوتی ہیں وہ اور ہیں. یہی حال عورتوں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے. مرد جس طرح سے گھر میں ہے, مرد جس طرح سے باہر ہے, اچھا اخلاق بھی تقریباً چینج ہو جاتا ہے. گھر کے اندر دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں, لیکن آفس میں سب ایک دوسرے پر جو ہے وہ اپنا اخلاق دکھانا نا سب کو, سب کا قربان ہوتے رہتے ہیں. تو باہر والی عورت اور باہر والا مرد زیادہ اچھا لگتا ہے گھر والی عورت اور گھر والے مرد کے مقابلے میں. یہی سے فیملیاں ٹوٹتی ہیں. اسلام کو فیملی کو باقی رکھنا ہے, فیملی کو باقی رکھنا ہے, کیونکہ اگر فیملی جو ہے بگڑ گئی تو سماج بگڑ جائے گا, کیونکہ فیملی ہی سے سماج بنتا ہے. بچے اسی گھر میں جو ہے پلتے ہیں. لہذا اسلام کا حکم یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے سادہ سمپل نکلے اور گھر کے اندر اپنے ہو اپنے شوہر کے لیے جتنی بھی آرائش کر سکے, جتنی بھی آرائش کرے وہ اسراف میں شمار نہیں ہوتا ہے, وہ اسراف میں شمار نہیں ہے. اور یہ سجنا بننا جو ہے اسلام نے عبادت قرار دیا. البتہ عرض کیا دونوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. ایسا نہیں کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں وہ ساری ذمہ داری عورتوں کی ہے, مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے جانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگر چہرے پر میک اپ ہے تو چہرے کے اوپر پردہ ڈالنا واجب ہے, نقاب ڈالنا واجب ہو جائے گا. ہاتھ ملانے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر جاب کے لیے جائے یا یہ انٹرویو کے لیے جائے تو دونوں کے لیے, لڑکے اور لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کے لیے ہاتھ ملانا حرام ہے, ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. چاہے وہ جاب کے لیے جائیں, انٹرویو کے لیے جائیں, کسی طریقے سے جائیں, ہاتھ دونوں نہیں ملا سکتے ہیں. اگر کہیں پر مجبوری ہی ہاتھ ملانے کی تو یہ جو ہے دستانہ پہن کر کے, گلاوز پہن کر کے اگر ملا لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. کیا کوئی اس کا حل ہے؟ شیعہ آپس میں تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں, ایک ہی گھر تین مختلف دن عید ہوتی ہے, کیا کوئی ایسا راستہ ہے ہم سب کسی ایک مرجع پر متفق ہو جائیں اور ایک ہی توضیح ہو؟ دیکھیے کئی سوالات اس کے اندر آ گئے ہیں. شیعہ تقسیم ہو رہے ہیں, شیعوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. حل کیوں نہیں ہے؟ دل میں اگر گنجائش پیدا ہو جائے, سعۂ صدر پیدا ہو جائے, دو باتیں جو میں نے عرض کی تھی رات کے مجلسوں میں, اگر تکبر ہمارے اندر ختم ہو جائے, تحمل پیدا ہو جائے, ایک دوسرے کے خیالات کو افکار کو برداشت کرنے کا اگر ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے, حلم سے آراستہ ہو جائیں, یہ جو ہے بردباری ہمارے اندر آ جائے, درگزر کرنے کی خاصیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تقسیم ختم ہو سکتی ہے. جہاں تک مسئلہ عید کا تھا, عید کا ایشو تو خامخواہ بنا لیا جاتا ہے, اس کا تعلق فتووں سے نہیں ہے, اس کا تعلق تو دل مسائل سے. عید کیا ہے؟ عید کہتے کسے ہیں؟ عید یعنی آج ہم روزہ نہیں رکھیں گے, یعنی آج نہ کھانے کی نیت نہیں کریں گے, اتنی تو ہے عید. اور کیا ہے نمبر ایک؟ آج ہم کھانا نہ کھانے کی نیت نہیں کریں گے. کھانا کھانا بھی ضروری نہیں ہے, آج کھانا کھانے کی نیت نہ, اگر آپ کسی کو نہ بتائیں کہ آج میری نیت نہیں ہے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. پتا چلے گا کسی کو؟ نہ کھانے کا مطلب تو نہیں کہ ہم یہ جو روزہ ہیں, روزہ رکھنے کی نیت نہیں کیا ہم نے آج عید کے دن, کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. دوسری چیز کیا ہے, دو رکعت نماز پڑھنی ہے, مستحب ہے وہ دو رکعت نماز بھی آج کل زمانے غیبت میں واجب نہیں ہے, پڑھ لیا تو ثواب, نہ پڑھا تو کوئی عذاب نہیں ہے. سوئیاں جو ہیں عید کا حصہ نہیں ہیں, چوڑیاں عید کا حصہ نہیں ہیں, مہندی عید کا حصہ نہیں ہے, نیا کپڑا پہننا عید کا حصہ نہیں ہے, جشن منانا یہ عید کا حصہ نہیں ہے, عید کا پارٹ نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ایک گھر میں شوہر کسی کی تقلید کر رہا ہے, بیوی کسی کی تقلید کر رہی ہے, بیٹا کسی کی تقلید کر رہا ہے, شوہر کے مرجع کے فتوے کے مطابق آج عید ہے, وہ کیا کرے گا؟ آج روزے کی نیت نہیں کرے گا. ضروری نہ لاؤ چائے لاؤ ناشتہ لاؤ آج میری عید ہے, نہیں, یہ کوئی ضروری ہے؟ آپ نہ چائے پیئیں, آپ نہ ناشتہ کریں, کچھ نہ کریں, جیسے کل تک چپ چاپ رہتے تھے آج بھی خاموش وہ بند کے. ارے حرام حرام نیت کرنا ہے روزے کی. کھانا واجب نہیں ہے آج کے دن, آج کے کھانا واجب نہیں ہے. ان کی جو ہے عید کل ہے, ان کے ہاں ان کے جو ہے فتوے کے مطابق کل پہلی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, وہ آج اپنے روزہ رکھ رہے ہیں, جھگڑا کوئی ہوگا؟ اب رہے گا مگر ایک دن تو سال میں ملتا ہے جشن منانے, وہ بھی آپ نے چھین لیا. نہیں, اس کو چھین نہیں رہے ہیں, اس میں ایسا کر لیں کہ جس دن دونوں عید منا سکتے ہیں, جشن منانے میں دو شوال کو جشن منانا حرام تو نہیں نہ ہے. آپ کی دو شوال ہے, ان کی آج پہلی شوال ہے, جس دن ان کی پہلی شوال سب مل کر کے اس دن منا لیں گے آخر میں, ایک دن لیٹ دو دن لیٹ, فنکشن ہی تو کرنا ہے جی. چھٹی کب لیں؟ اور بات میں لے لی چھٹی, کون سی بات ہے, بجائے پہلی شوال کے آپ دوسری شوال کی چھٹی لے لیجئے, پہلے کی چھٹی مت لیجئے. پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ دو رکعت گھر میں پڑھ لیجئے نماز. ضروری نہیں ہے کہ آپ سینٹر میں جا کے نماز. اس سال یہ جو ہے نیو جرسی میں تھا, آیت اللہ خامنئی کے فتوے کے مطابق عید ہو گئی تھی, آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق عید نہیں تھی, امام خمینی کے فتوے کے مطابق عید ہو گئی تھی. میں تقلید کرتا ہوں امام خمینی کی, میں ان کا مقلد ہوں, وہ ہمارے لیے عید ہو گئی تھی. جس سینٹر میں نماز پڑھا رہا تھا اس میں سے اکثریت مقلد تھی آیت اللہ سیستانی کی, کچھ مقلد آیت اللہ خوئی کے تھے ان کے لحاظ سے بھی عید ہو گئی تھی, کیونکہ صرف آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق عید نہیں تھی. آیت اللہ ہے خوئی, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ خامنئی, ان سب کے فتوے کے مطابق عید ہو گئی تھی. اب جو لوگ اگر خوئی کے مقلد تھے, اگر خامنئی کے مقلد تھے, امام خمینی کے, میں خود امام خمینی کا مقلد, تھوڑے سے افراد تھے, ان کا پریشر مولانا آج سینٹر میں نماز ہوگی. میں نے کہا آج سینٹر میں نماز نہیں ہوگی, سینٹر میں نماز کل ہوگی, آج ہم گھر میں نماز پڑھیں گے. اچھا میں نے کیوں, اگر میں سینٹر میں نماز پڑھ دیتا تو بہت سے وہ لوگ جو آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں وہ بھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اکثر لوگ تو تقلید کا فقط بہانہ کرتے ہیں نا, مرجع کے نام پر لے کے فقط جھگڑا کرنا انہیں آتا ہے. اور ہوا اٹلانٹا میں ایسا ہو گیا, جو لوگ اصرار کر رہے تھے کہ عید نہیں ہے آج, اور جب نماز ہوئی دوسرے گروپ نے کہا نہیں ہوگی, تو وہ بھی آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. آپ تو کہہ رہے تھے اتنا ہنگامہ کر, تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, آپ سمجھے. تو ہم اگر جھگڑا نہ کرنا چاہیں تو جھگڑا نہیں ہوگا. ایک دن, دوسرے دن جب سب کی عید تھی جشن منایا گیا ہمارے یہاں, اس دن کھانا پینا گفٹ وغیرہ تحفہ تحائف فنکشن جو بھی ہونا تھا جو ہوتا ہے چوڑیاں مہندیاں سب اس دن, کیا ہے بھائی اس میں کوئی مشکل کام ہے؟ تو ہم خامخواہ کے اختلافات کو جنم دیتے ہیں. اب یہ رہ گیا کہ مراجع ہی اپنا فتویٰ ایک کر لیں, تو اگر آپ ٹائم نہیں کہ میں بتاؤں کہ مرجع فتویٰ دیتا کیسے, تقریباً 10-15 منٹ میرا اسی میں چلا جائے گا. اتنی سی بات یہ ہے کہ مرجع فتویٰ جو دیتا ہے وہ اپنے دل سے نہیں دیتا, اپنی جو ہے پسند سے نہیں دیتا, قرآن اور حدیث کو دیکھ کر کے مرجع فتویٰ دیتا ہے. مرجع نے قرآن اور حدیث کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجے پر پہنچا. اب اگر اپنے فتوے کو چینج کر دے, یعنی وہ قرآن کو چینج کر رہا ہے, یعنی وہ حدیث کو چینج کر, اپنی مرضی اگر ٹھیک ہے, گھر میں پانچ آدمی ہیں, چار آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج یہ جو ہے مثال کے طور پر گوشت کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں, دال پکنی چاہیے. میں کہتا نہیں, مجھے تو صاحب جو ہے وہ گوشت ہی پسند ہے. چلو کوئی بات نہیں, اپنی پسند ہم ان چار آدمی کے خاطر تبدیل کر, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم بھی دال کھا لیں گے. تو یہ ہماری پسند ہے نا, اپنی پسند کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، مگر خدا اور رسول کی رائے کو تبدیل کرنے کا ہمیں اختیار اور حق نہیں ہے. صرف اگر ہم انانیت سے باز آ جائیں، خود پسندی سے باز آ جائیں، اپنی بات اونچی رکھنے کے شوق سے باز آ جائیں، اگر سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری تقسیمیں جو ہیں مٹ جائیں گی. جناب کلثوم کی شادی کن سے ہوئی تھی، ان کا کیا نام تھا؟ دیکھیں جناب کلثوم کی شادی کے بارے میں کئی روایتیں ہیں. کئی روایت ہے کہ ان کی یہ جو ہے شادی ہی نہیں ہوئی تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کی شادی محمد ابن جعفر ابن ابو طالب سے ہوئی تھی، یعنی جناب زینب کے دیور سے ہوئی تھی. ان سے ان کی شادی ہوئی تھی جو جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے. بعض روایتوں میں حضرت اسی روایت میں ہے کہ ان سے ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام یہ جو ہے زید تھا. اس بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، امام حسن نے اس بیٹے کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی. بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی اصلا جو ہے وہ شادی ہی نہیں ہوئی تھی. البتہ شادی نہیں ہوئی تھی روایت والی روایت بہت زیادہ حلف سے نیچے اترتی نہیں ہے، وہ روایت زیادہ ہو جاتی ہے. تو دو شادیاں اس میں، ایک اون سے شادی ہوئی ہے اور ایک یہ جو ہے محمد سے. اون محمد جو جناب زینب کے بیٹے منسوب، وہ نہیں، جناب یہ جو ہے جعفر کے بیٹے ہیں، یعنی جناب جعفر کے بیٹے. ایک اون تھے، ایک بیٹے محمد تھے، یہ دونوں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں ایک کے بعد دیگرے. بہرحال تو یہ ایک ہے. البتہ بعض روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ جو ہے فلاں سے شادی ہوئی تھی، وہ روایت سراسر جھوٹی ہے اور ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے. جی جواب دے چکا. اگر نماز کے دوران اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں کے درد کی وجہ سے یا علی مدد نکل جائے تو کیا نماز باطل ہے؟ نکل جانا اور ہے، نکل جانا اور ہے جان بوجھ کے کہنا. جان بوجھ کے اگر کہتے یقیناً نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. ایسا کون سا گناہ ہے جس سے ہمارے سب نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، پوری زندگی کے سب نیک اعمال دھل جاتے ہیں یا معافی مانگنے سے بچ جاتے ہیں؟ جو قرآن کے اندر جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں جس سے کہ ہفت عمل ہو جاتا ہے، ایک تو یہ جو ہے شرک ہے. شرک وہ گناہ ہے جس سے سارے عمل جو ہے ہمارے باطل ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم نے وہ گناہ کیا، ہمارے سارے پرانے اچھے اعمال دھل گئے، اب توبہ کر لیا، کیا پھر وہ واپس ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہے ریکوری ممکن ہے ان کی؟ ہاں ریکوری ممکن ہے. توبہ کی خاصیت بتا دیں آپ کو کیا ہے. توبہ سے نہ صرف یہ کہ گناہ دھل جاتے ہیں، بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ کرم خدا کا اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم اور اس سے زیادہ فضل اور خدا کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہ جو ہیں دھل جاتے ہیں، بلکہ اللہ جو ہے ہمارے گناہوں کو نیک اعمال میں تبدیل کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ واقعاً توبہ ہو، جوک نہ ہو. اکثر ہم لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں. شرائط توبہ جو ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ عزم محکم کہ اب ایسا نہیں کریں گے. شرمندگی، ندامت، مولا فرماتے ہیں اولوہ ندم علی ما مضا، پشیمانی ہم لوگ ہوتے ہیں. کیا کرتے؟ بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی آپ سے آنسو نکل آتے، تڑپ جاتے ہیں. ہم تو یہاں کے اوپر شب قدر میں وہ مولانا نے کہا 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ، 70 دفعہ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی وقت بھی گناہ کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں، اسی وقت گناہ کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں. ابھی اعمال شب قدر ختم بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ 5 منٹ کا وقفہ جو ملتا ہے نا 10 منٹ کا چائے پینے کے لیے، غیبت میں ہی شروع ہو جاتی ہے. اور معلوم ہے کہ یہ اولہ الندم علی ما مضا وثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا. پہلا یہ کہ شرمندگی، پشیمانی، دوسرے کہ اب کبھی ایسا نہ کریں گے، اب کبھی ایسا. تیسرے، اگر کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے، فقط استغفار کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو حق کو ادا کرنا پڑے گا. اگر واجبات ہم سے چھوٹے ہیں، واجبات کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا. یہ جب ایسی توبہ ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ گناہوں کو دھل دیتا ہے، بلکہ وہ گناہ ثواب میں بدل جاتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں اس طرح کی توبہ کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ. بہرحال ہماری جو گفتگو چل رہی تھی, وقت کافی نکل گیا, ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہر ایک انسان کو دنیا سے جانا ہے, یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ موت کا نام سننا نہیں چاہتے, پسند ہی ان کو نہیں ہے. ایک خطیب ہیں تہران کے, واقعہ نقل کر رہے تھے کہ کسی صاحب کے یہاں بڑے پیسے والے کے گھر میں جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے گھر ہی میں ان کی یہ جو ہے مجلس فاتحہ رکھ دی تھی. جب عالم ان کے یہاں مجلس پڑھنے گئے تو ان کا مولانا, دو باتیں آپ کو بتا دیں, ایک تو 10 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیے گا, دوسرے کی موت کا ذکر مت کیجیے گا. یہاں پر ایک موت لوگ نام سن کے وہ ڈر جاتے ہیں, اور ان کا شاید ٹھیک ہے, خدا حافظ بجا, کیوں کیا ہو گیا. تو میں ان لوگوں کے درمیان میں جا کے پڑھتا ہوں جن کو موت پر اعتماد ہے, ان کے درمیان مجلس نہیں پڑھتا جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اگرچہ موت کا لفظ سن کر کے طبیعت لوگوں کی یہ جو ہے مقدر ہو جاتی ہے, اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے جسے بچ تو سکتے نہیں ہیں. ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے, موت کا کوئی علاج نہیں ہے, ایک نہ ایک دن موت آنا ہی ہے. جب اللہ کے مخلص بندوں کو موت آ گئی, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, تو بات ایسی چیز ہے کہ موت آنا ہے. اور جب موت آنا ہے اور موت فنا نہیں ہے, مٹ جانا نہیں ہے, بلکہ بقا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے, شفٹنگ ہے صرف. آج اس محلے میں رہتے تھے, کل دوسرے محلے میں چلے گئے, جس محلے کے لیے بھی انتظام کرنا ہے اس محلے کے لیے بھی انتظام کرنا ہے. بات حدیثوں میں آیا موت نیند ہے, نیند موت کیا ہے, نیند. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, آ کے پوچھنے لگا مولا مل موت, موت کیا ہوتی ہے. امام نے کہا موت نہیں جانتے, وہ ہوا یا اتیکم کل لیلہ, تمہیں تو ہر رات موت آتی ہے, ہر رات تم مرتے ہو. یہ نیند جو ہے اسی کا نام موت ہے, موت ہی کا نام نیند ہے. بس نیند کسی کی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, کسی کی 5 گھنٹے کی ہوتی ہے, کسی کی 10 گھنٹے کی ہوتی ہے. سب کی نیند کا ایک ٹائم تو نہیں نا ہے, فکس تو نہیں نا ہے, الگ الگ لوگوں کے سونے کے ٹائم ہیں. یہ موت بھی ایک ایسی نیند ہے کہ یہ ذرا اس کا ٹائم لمبا ہے. وہوا تاتی کم کل لیلا الا لا ينتبہ منہ الا یوم القیامہ. اس نیند کی ذرا یہ جو ہے مدت لمبی ہے, اس کا پیریڈ لمبا ہے, زمانہ لمبا ہے. موت کی نیند سے نہیں جاگو گے مگر قیامت کے دن. تو موت بھی کیا ہے, نیند ہے. جب ہم سوتے ہیں تو کل کی تیاری کر کے سوتے ہیں نا, کل کی تیاری کر کے سوتے ہیں. کل کی تیاری ایسے طریقے سے ہو جاتے کہ کل کچھ ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے انسان کو مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے انتظام کرنا ہے. کیا انتظام کرنا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ جو ہے رہنمائی کی تھی کہ ایک ایسا سفر ہے. بہرحال ہر ایک کو سفر پہ جانا ہے, کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی انتخاب نہیں کرنا ہے, پسند اور ناپسند کا خیال بھی جانا ہے. جانا ہے تو 10 لوگوں کے لیے گفٹ لے کر کے جانا ہے. پوچھا گیا کس کے لیے گفٹ لے جانا ہے, جواب دیا گیا سب سے پہلے یہ جو ہے ملک الموت کے لیے گفٹ لے جانا ہے, اس کے بعد قبر کے لیے گفٹ لے جانا ہے, منکر و نکیر کے لیے گفٹ لے جانا ہے, میزان کے لیے گفٹ لے جانا ہے, صراط کے لیے گفٹ لے جانا ہے, مالک جہنم کے لیے گفٹ لے جانا ہے, رضوان بہشت کے لیے گفٹ لے جانا ہے, جبرائیل کے لیے گفٹ لے جانا ہے, پیغمبر کے لیے گفٹ لے جانا ہے, خدا کے لیے گفٹ. 10 لوگوں کے اور ہر ایک کے لیے 4 4 گفٹ. 6 لوگوں کے لیے میں نے بیان کر دیا تھا, لیکن خبر ملی کہ وہ شاید کل یہ جو ہے ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا, تو میں اجمالن جو ہے اس کو پھر سے دہرا دوں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پہلا گفٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے. اسرائیل کا گفٹ کیا ہے؟ جن لوگوں سے ہماری لڑائی ہے, جھگڑا ہے, اختلافات ہیں, ان کو ہم راضی کر لیں, وہ نماز اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر لیں. دوسرے یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کا ہمارے اندر شوق اور اشتیاق ہونا چاہیے, موت کی ہر لمحہ تیاری ہونا چاہیے. اور وہ گفٹ جو قبر کے لیے ہے وہ بھی 4 ہے. چغل خوری کو چھوڑ دیں, پیشاب کے بعد استبرأ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور روضہ شب ہے. منکرو نکیر کے لیے جو گفٹ لے جانا ہے وہ ہے کہ ہم زبان سے ہمیشہ سچ باتیں ادا کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، ہمیشہ حق بولنے کی کوشش کریں اور ہر ایک سے تواضع اور انکساری کے ساتھ ملے. جو گفٹ ہمارا یہ جو ہے میزان کے لیے ہے، میزان کے لیے گفٹ یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، سچا تقوی اختیار کریں اور نماز جمعہ وغیرہ. البتہ عرض کیا تھا یہ جو ہے زیادہ تر مردوں کے لیے تاکید ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. البتہ عورتوں کے جانے پر بھی پابندی نہیں ہے، خصوصاً یہ کہ اگر وہاں پر کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور سب کے لیے جو ہے مغفرت اور بخشش کی خواہش رکھنا، آرزو رکھنا، دعا کرنا. صراط کا تحفہ یہ ہے کہ اخلاص عمل، جو کام انجام دیں خدا کے لیے انجام دیں، غیر خدا کو اس میں شامل نہ کریں. حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر رکھیں اور اپنے کو ہر طرح کی مشکل اور تکلیف کے لیے تیار کر لیں. مالک جہنم کے لیے جو گفٹ لے جانا ہے وہ بھی چار ہے، خوف خدا سے گریہ کرتے رہنا اور چھپ کر کے خفیہ طریقے سے صدقہ دینا، گناہوں سے اپنے کو دور رکھنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ. یہ 24 گفٹ تھے جو 6 لوگوں کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. اب 4 لوگ اور رہ گئے ہیں جن کا گفٹ آج بیان کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. 7 شخص جسے ہمیں گفٹ دینا ہے وہ ہے رضوان بہشت، وہ فرشتہ جو جنت کا انتظام دیکھتا بھالتا ہے. اس کے لیے جو ہمیں لے جانا ہے گفٹ وہ کیا ہے؟ الصبر علی المکارہ. الصبر علی المکارہ. بہت سی چیزیں دنیا میں وہ ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں. کچھ چیزیں تو ناپسند نہیں ہمیں ہیں، پسند ہیں، مگر بہت سی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ناپسند ہیں. کچھ چیزیں ناپسند ہیں، کچھ کھانے ناپسند ہیں، کچھ باتیں ناپسند ہیں، کچھ لوگ ناپسند ہیں. البتہ ایک وہ چیز ناپسند ہے جو خدا کو ناپسند ہے، نہیں، ایک وہ چیز ہے جو ہمیں ناپسند ہے. فلاں کیا کہ یہ جو ہے شکل بھی دیکھنا ہم نہیں چاہتے ہیں، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہم نہیں چاہتے ہیں، یا جو مصیبتیں ہم پر آ گئیں، خدا نخواستہ ہماری اولاد کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ ہم بیمار ہو گئے، خدا نخواستہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو گیا، خوب یہ ساری چیزیں ہمیں ناپسند ہیں. صبر علی المکارہ. مصیبت کا زمانہ جب آ جائے تو انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب تک حالات اچھے ہیں تو خدا کا شکر، خدا کا شکر، ذرا سی جو ہے مصیبت پڑی نہیں کہ خدا سے بھی ان کی جنگ شروع ہو جاتی. ہم ہی ملے تھے خدایا، خدایا تجھے ہم ہی ملے تھے، اور کوئی نہیں ملا تھا. ہم تو یہ جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو روزہ بھی، یعنی اب گویا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ پر احسان، ہم تو تجھ پر اتنا احسان کر رہے تھے. اتفاقاً بعض مصیبتیں اور بلائیں بندے کو آزمانے ہی کے لیے ہے کہ تم نماز ہمارے لیے پڑھ رہے تھے یا اپنے لیے پڑھ رہے تھے، اس میں تمہارا فائدہ تھا یا ہمارا فائدہ تھا. سورہ فجر میں آیت ہے جہاں پر امتحان کی گفتگو خداوند عالم نے کی ہے. البتہ امتحان کے 2 پرچے ہیں، ایک پرچہ نہیں ہے، ایک پیپر نہیں ہے، 2 پیپر امتحان کا ہے. ایک پیپر میں بہت سے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، دوسرے میں فیل ہو جاتے ہیں. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه. خداوند عالم جب اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے تو پہلا پیپر کیا سے نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے، نعمتوں میں غرق کر دی، چاروں طرف سے دولت یہ جو ہے برسنے لگتی ہے. اس سوچتا ہے کہ شاید ہم اللہ کے بڑے محبوب بنتے ہیں، اللہ مجھ سے بہت خوش ہو گیا ہے، کون سی ایسی نیکی میں نے کر دی ہے کہ جو اللہ نے اتنی ساری ہمیں نعمتیں دے دی ہیں. فیقول الانسان فیقول ربی اکرمان. ابھی کالج میں پڑھ ہی رہا تھا، کیمپس میں جاب آ گئی، وہ بھی کون سی جاب، $1,000,000 سالانہ کا پیکج مل گیا، ابھی پڑھ کے نکلے بھی نہیں تھے وہی نوکری مل گئی. بڑے خوش، نظر نیاز، مجلس محفل سب ہو رہی ہے، نظر کے بعد اللہ نے ہمیں نواز دیا، اللہ نے ہمیں نواز، خوش. بھول گیا کہ یہ نوازا نہیں ہے، یہ امتحان لے رہا ہے. دیکھے تمہیں دولت کے ساتھ کیا کرتے ہو، برتاؤ کیسا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا پیپر آ گیا، امل و اما مبتلا ہو فقدر علیہ رزقہ, اس کا رزق چھین لیا. جو نوکری آج مل گئی تھی ایک ہفتے کے بعد باس نے کہا آپ بتانا, ابھی پوری طرح سے خوشی کے جو ہے منا بھی نہ پائے تھے کہ جو آپ چھن گئی. فیقول ربی اہانن, تو کہتا ہے کہ شکوا ہونے لگتا ہے پھر اللہ سے, اللہ ہم نے تو یہ جو ہے نظر کیا تھا, حاضری بھی کی تھی, تبرک بھی بانٹا تھا, حلیم بانٹا تھا, شیرمال بانٹا تھا, بریانی بانٹا تھا, پھر تو نے کیوں ہم سے چھین لیا؟ نہیں, نہ وہ تمہیں دیا تھا نعمت کے طور پر, نہ یہ جو ہے مصیبت. تم اسے نعمت سمجھتے ہو, اسے جو ہے مصیبت سمجھ. دونوں امتحان ہے, وہ بھی امتحان ہے, یہ بھی امتحان ہے. بچہ جب ایگزام دینے جاتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ پیپر کس کاغذ پہ چھپ کے آیا ہے, آرٹ پیپر پر بہترین خوبصورت پرنٹنگ ہے یا معمولی کاغذ کے اوپر. اس کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا جواب ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر امتحان میں پاس ہو گئے تب خوشی مناتا ہے, امتحان دینے پر خوشی نہیں ہوتی ہے کہ یہ والا پرچہ یہ اچھے کاغذ پہ آیا تھا, وہ والا پرچہ سادے کاغذ پہ آیا تھا. کچھ لوگ دولت میں خدا کو بھول جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے غربت میں خدا کو بھول جاتے ہیں. تو جو ہمیں گفٹ لے کر کے جانا ہے رضوان کے لیے, پہلا گفٹ یہ ہے کہ جو بھی مشکل پیش آ جائے اس کے اوپر اپنا آپا نہ کھو دے, غم میں ڈوب نہ جائیں. بہت سارے لوگ غم میں ڈوب کر کے یہ جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. شادی کیا تھا ناکام ہو گئی, یہ بھی ایک امتحان ہے. ارے ہمارے یہاں کیوں ایسا ہو گیا, ہم تو خمس دیتے تھے چوری کیوں ہو گئی ہمارے یہاں؟ یہ کس نے کہا تھا خمس دو گے تمہارا چوری نہیں ہوگی؟ خمس دو گے چوری نہیں ہوگی, تمہارے ایمان میں چوری نہیں ہوگی. یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ فقط دولت ہی میں ہے کہ جو چوری نہیں ہوگی؟ الصبر علی المکارہ, رضوان بہشت کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو تیار کر لے, ہر مصیبت جو آ جائے وہاں پر حمد خدا کے سوا اس کی زبان پہ کچھ نہ آئے. آپ دیکھیں امام حسین نے جو شب عاشور خطبہ دیا ہے, اس خطبے کا جو آغاز امام حسین نے کیا یہاں سے کیا ہے کہ احمد اللہ و اسنی علیہ فی السراء و الضراء, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی. ایک زمانہ تھا کہ میں راکب دوش رسول تھا, ایک زمانہ تھا کہ جب مجھے مسجد میں پیاس لگ گئی تھی, نانا کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا, مسجد والوں کو جب پتا چلا کہ حسین پیاسا ہے پوری مسجد دوڑ گئی مجھے پانی پلانے کے لیے. خدا کا شکر تو نے مجھے اتنی بڑی عظمت دی. آج عالم یہ ہے کہ میں ہی نہیں, میرا چھ مہینے کا اصغر پیاسا ہے, میری سکینہ پیاسی ہے, کوئی ایک قطرہ پانی بھی دینے کو تیار, پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وہ بھی شکر یہ بھی شکر. الصبر علی المکارہ, وہ چیزیں جو ہمیں ناپسند ہیں, جو جن کو ہم یہ جو ہے مصیبت سمجھتے ہیں, وہاں پر بھی ہمارے ایمان میں کوئی لغزش نہ آنے پائے, ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلنے پائے, ہم دین کو چھوڑ نہ دیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بظاہر دیندار ہیں, جہاں تھوڑی مشکل جاب میں پیش آ گئی یا کاروبار میں پیش آ گئی, جیسے بھی سوال تھا نا کیا ہاتھ ملا سکتے ہیں ان سے, ہم نہیں ملائیں گے تو جاب نہیں دیں گے اور کیا کریں گے. الصبر علی المکارہ, جاب چھوٹ جانے کی جو مصیبت ہے اس کے باوجود بھی ہم دین پر ثابت قدم ہیں یا ثابت قدم نہیں ہیں. والشکر علی نعمہ, مصیبت نازل ہوئی تو صبر کریں, دین کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں, اور اگر نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں. وانفاق المال فی طاعتہ, جو مال مل گیا ہے اس مال کو اللہ کی اطاعت کی راہ میں صرف کریں. اللہ نے ٹھیک ہے ہمارے جو اپنے اخراجات ہیں اپنے اخراجات کو پورا کر لیا, اس کے بعد جو پیسہ ہمارے پاس بچ رہا ہے, بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, لڑکیاں بہت ساری ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جن کی جو ہے شادی نہیں ہو رہی. بہرحال ہمارے سماج میں غلط ایک چیز چلی گئی ہے, وہ جہیز وہیز کا چکر جو ہے وہ, اگر جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور پیغمبر اسلام نے اسی لیے اپنی بیٹی کو کچھ جہیز نہیں دیا. بعض لوگ کہتے دیا تو تھا جہیز, وہ مٹی کا برتن ورتن گناتے ہیں نا بھائی, وہ جہیز نہیں ہے. جہیز کسے کہتے ہیں؟ جہیز اسے کہتے ہیں جسے لڑکی کا باپ چچا ماموں دیں, وہ نہ جہیز ہے. لڑکے والوں کے پیسے سے اگر خریدا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہیز کہتے ہیں اسے. جہاں جو پیغمبر نے خریدا وہ کہاں سے خریدا؟ مولا علی کی ذرا بھی تھی، مولا علی کی ذرا سے جو پیسہ آیا اس سے خریدا گیا ہے یہ سامان، تو جہیز کہاں ہو گیا؟ رسول خدا اگر جہیز دینا چاہتے تو بہت کچھ دے سکتے تھے، کچھ نہیں دیا بیٹی کو تاکہ دنیا والوں کے لیے ایک سبق ہو جائے. اسلام اسی گنجائش ہے نہیں. بہرحال ہمارا جہاں اور ساری چیزیں اسلام سے ہم دور ہٹ گئے، ایک یہ بھی ہے کہ بغیر جہیز کے شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. غریب باپ کی بیٹیاں گھر میں جو ہے بیٹھی ہو رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ ان کے پاس لڑکی میں کوئی عیب نہیں ہے، لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باپ غریب، اس کے پاس جہیز نہیں ہے. بہرحال کوشش کرے کہ ایسی لڑکیاں بھی ان کی جو ہے شادی ہو جائے. جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وانفاق المال فی طاعتہ، مسجد بننا ہے، سینٹر بننا ہے، بیمار کوئی ہے اس کا علاج ہونا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی اطاعت کے طور پر شمار ہوتی ہیں. والانفاق وانفاق المال فی طاعتہ، رضوان بہشت کے لیے اگر تحفہ لے جانا چاہتے ہیں، پہلا تحفہ کیا تھا؟ صبر جو ہے مصیبتوں پر، شکر نعمتوں پر، اور جو مال ہمارے پاس ہے اسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وحفظ الامانت فی الوقف، بہت اہم مسئلہ ہے. اسلام کا قانون ہے کہ اپنا کچھ مال وقف کر دے اللہ کی راہ میں، جتنا بھی کرنا چاہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ایک ڈالر بھی کر سکتے ہیں، ایک لاکھ بھی کر سکتے ہیں، کروڑ بھی، جتنی بھی حیثیت ہماری ہے، مال اپنی، مال کا ایک حصہ اپنی حیات ہی میں، ہاں مرنے کے بعد وصیت کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی زندگی ہی میں کچھ پیسہ، زمین، پراپرٹی، مکان، گھر، پہلے چیز بہت رائج تھی، موقوفات بہت ہوتے تھے، اب تو خیر سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے. آج میں پاکستان کا نہیں پتا، ہندوستان کے اندر جتنا وقف ہے شیعوں کا، اگر شیعہ وقف صحیح طریقے سے استعمال ہونے لگے کوئی غریب نہ بچے گا انڈیا میں. اتنا بڑا وقف موجود ہے ہر جگہ پر، ہر اسٹیٹ میں، ہر صوبے میں ہے، مگر عام طور سے یہ جو ہے نالائقوں کے ہاتھ میں ہے. متولی عام طور سے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے متولی بھی مل سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ مال ہے، وقف میں خیانت کرتے ہیں. مالک وہ یہ جو ہے رضوان بہشت کے لیے اگر تحفہ لے جانا ہے تو ایک تحفہ یہ ہے کہ وقف کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ ہونے دیں، اسے برباد. دیکھیے خیانت دو طرح کی ہے، ایک تو کھا رہے ہیں اس میں سے، بعض کھاتے کچھ نہیں ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. عمارت ہے، وقف ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا یہ مسجد پر، امام باڑے پر، یتیموں پر، غریبوں کے لیے ہے. عمارت ٹوٹ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، مخدوش ہو رہی ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، ریپیئر نہیں کرتے، کرایہ داروں سے صحیح ٹائم پر کرایہ نہیں لیتے، کرایہ کم ہے بڑھاتے، وغیرہ وغیرہ جو کرنا چاہیے. کھاتے کچھ نہیں ہیں، بعض وہ ہے جو کمائی کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کھاتے نہیں، وہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے. حفظ الامانت فی الوقف، وقف کی چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ چار تحفے تھے جو رضوان بہشت کے لیے تھے. اس کے بعد چار تحفہ پیغمبر کے لیے، اما حدیت النبی فاربعت اشیاء، پیغمبر اسلام کے لیے بھی چار تحفہ لے جانا. سب سے پہلا تحفہ کیا؟ محبتہ، پیغمبر سے محبت، عشق پیغمبر سے، محبت پیغمبر سے. دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ باس نے آپ کو ایک آرڈر دیا، آپ نے وہ کام تو کر دیا، وہ کوئی محبت نہیں ہے، ایک آرڈر، ایک حکم ہے، ایک دفعہ نہیں، محبت ہے اس ادارے سے، اس کمپنی سے، اس گھر سے، اس گھر والوں سے. محبت اگر ہے تو محبت کے تئیں جب انسان اطاعت کرتا ہے تو جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. باس کا آرڈر ہے، ٹائم ختم ہو گیا، خدا حافظ. لیکن محبت ہے، بچے سے محبت ہے نا ہمیں، خدا نہ خاصہ بچہ بیمار ہو گیا، محبت میں لے کے اسپتال پہنچے، وہاں ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھا جاتا ہے، اب ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے. محبت ہو پہلا تحفہ جو پیغمبر کو دینا ہے، وہ پیغمبر سے محبت کی شکل میں. دوسرا تحفہ ہے والاقتداء بسنتہ، سنت پیغمبر کی پیروی کرنا ہے، جو کچھ پیغمبر کرتے تھے ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، جس طرح سے پیغمبر کی سیرت تھی اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں. تیسری چیز ہے وہ محبت و اہل بیت، اہل بیت پیغمبر سے محبت، پہلی محبت خود پیغمبر سے، اس کے بعد سیرت پیغمبر کا اتباع اور اقتداء، اور پھر اہل بیت سے محبت. اہل بیت کی محبت اس بات کی یہ جو ہے ضمانت ہے کہ کبھی ہماری زندگی میں گناہ نہیں آنے پائے گا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور جب ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے تو گناہ کبھی بھی ہمارے قریب, کیونکہ اہل بیت کی زندگی میں گناہ تو ہے ہی نہیں, سوائے اللہ کی اطاعت کے کچھ بھی نہیں پایا جاتا. وحفظ اللسان عن الفحشاء, چوتھا تحفہ جو پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنا ہے, زبان کو ہمیشہ یہ جو ہے برے لفظوں سے, فحش لفظوں سے, گندی باتوں سے اپنے زبان کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد نواں تحفہ جو ہے وہ ہے جبرائیل کے لیے, اما ہدیت جبرائیل فاربعت اشیاء, جبرائیل کو بھی جو تحفہ دینا ہے وہ بھی چار تحفہ جبرائیل کو بھی دینا ہے. پہلا تحفہ کیا دینا ہے جبرائیل کو, یہ بڑا مشکل کام آ گیا, وہ قلت العقل, کھانا کم کھائیں. اب کیا کریں, ہر جگہ مجلس میں تو کھانا ہی مل رہا ہے تو کھانا تو پڑے گا, عام دنوں میں اگر تھوڑا سا کھاتے تھے تو آج کل نہیں. جبرائیل کا تحفہ ہے قلت العقل, اگر اس پر عمل ہونا لگے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں بچے گا. قلت العقل, اتنا ہی کھائیں جتنا جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے. ڈائٹ چارٹ بنا لیں, کیلوری کتنی بدن کو چاہیے. تو آج کل جو سارے ہنگامے ہو رہے ہیں, فلاں موٹے ہو گئے دوڑ رہے ہیں, دبلا کرنے کے دوڑ رہے ہیں, اے کھاؤ کیوں اتنا کے بعد میں جو ہے وہ دوڑنے کی باری آئے, کھائے کیوں اتنا انسان. کھایا بھی, پیسہ بھی خرچ ہوا, اب اس کے بعد دوبارہ اس کے اثر کو جو ہے مٹانے کے لیے پھر بھاگ رہے ہیں. کھانے کے لیے بھاگے تھے, اب کھانے کے اثر کو مٹانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. قلت العقل, اتنا ہی کھائیں اتنی ہی مقدار میں یہ جو ہے کیلوری لے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدن کو ضرورت ہے اس کو پورا نہ کریں, نہیں اس کو پورا کریں, کیونکہ یہ بدن اللہ کی امانت, اس کو ڈیمیج کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے, یہ بدن ہمارا نہیں ہے. جتنی چیزیں بدن کے لیے ضروری ہیں, کیلوریز جتنی چاہیے, یہ جو ہے وٹامنس جتنے چاہیے, ان ساری چیزوں کو بدن کو پہنچائیں, اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. وقلت النوم, سوئیں بھی کم. دو ہی چیز تو ہم لوگ زندگی میں رہ گئی ہے, کھانا اور سونا, اور دونوں ہی چیز جو ہے وہ جبریل کو تحفے میں جو دینا ہے ہمیں, کھائیں بھی کم اور سوئیں بھی کم. و مداومت الحمد, مداومت الحمد, ہمیشہ حمد خدا کرتے رہیں, ہمیشہ الحمدللہ. البتہ الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے, زبان سے نہیں الحمدللہ, چاہے زبان نہ کہے مگر دل کو کہنا چاہیے الحمدللہ. نہ استغفار زبان والا کافی ہے, نہ تسبیح زبان والی کافی ہے, نہ حمد زبان والی کافی ہے. ٹھیک ہے زبان سے بھی کہیں دل سے بھی کہیں ثواب اور بڑھ جاتا ہے, لیکن چاہے زبان سے نہ کہے دل ہمیشہ الحمدللہ 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 ہر مقام پر ہر جگہ کے اوپر. تو تیسرا تحفہ جبریل کا ہے مداومت الحمد. چوتھا تحفہ ہے قلت الکلام, کب بولیں, جہاں ضرورت ہے بولنے کی وہی زبان کھولیں. بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہمارے بولنے کا کوئی فائدہ ہے, کیوں بولیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, مگر ہم لوگ عام طور سے کثرت کلام کی بیماری میں جو ہے مبتلا ہیں. اب میں نہیں کہنا چاہتا خاص طور سے کون, میں نہیں کہوں گا خاص طور سے کون, لیکن بہرحال ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. کثرت کلام, زیادہ گوئی, کہ جب زیادہ گوئی کریں گے اسٹاک تو ختم ہو گیا باتوں کا, جتنا ہمارا علم تھا وہ اب نتیجے میں کیا کرتے ہیں, گڑھنا شروع کرتے ہیں. جھوٹ یہیں سے آتا ہے, تہمت یہیں سے ہے, غیبت یہیں سے, بولنے کا شوق ہے نا, چل بلا رہے زبان کچھ بولنے, بولنے میں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, حق باتیں اسٹاک کم تھا, تھوڑا سا تھا, اطلاعات معلومات ہماری محدود تھی, وہ ساری باتیں کر چکے, اب کیا کریں. قلت الکلام, تو تین چیزیں ہیں, قلت العقل, قلت النوم, قلت الکلام. کم کھائیں, کم سوئیں, کم بولیں, جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولیں. عام طور سے ہم لوگوں کو جہاں بولنا چاہیے وہاں تو خاموش رہتے ہیں, جہاں بولنا چاہیے حق کی حمایت میں بولنا چاہیے وہاں چپ ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے مومن بھائی کی توہین ہو رہی ہے, مومنہ کی توہین ہو رہی ہے, اس پر الزام لگائے, چپ چاپ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ضرورت ہے بولنے کی, یہاں پر بولیے, دفاع کیجئے اس کا, اس مومنہ کا دفاع کیجئے, واجب ہے آپ کے اوپر, وہاں پہ چپ ہو جائیں گے. لیکن ہاں جہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے وہاں میں, اچھا ہاں تم نے, ہم نے بھی یہ سنا ہے, ہم نے بھی یہ سنا ہے, اب سلسلہ اس کا شروع کر دیا جاتا ہے. تو پہلا تحفہ ہے جبرائیل کے لیے کم کھانا, دوسرا تحفہ ہے کم سونا, تیسرا تحفہ ہے کم بولنا, اور ہمیشہ اللہ کی حمد کرتے رہنا. آخری تحفہ خدا کا بیان کر کے رحمت کو تمام کر دوں, 12 بجنے جا رہے ہیں. آخری تحفہ جو خدا کے لیے ہے, خدا کے لیے بھی چار تحفے ہیں. ایک الامر بالمعروف, جہاں کوئی اچھا کام دیکھیں خود بھی اسے انجام دیں, دوسروں کو بھی اس کام کی دعوت دیں. الامر بالمعروف. دوسرا تحفہ ہے والنهی عن المنکر, کوئی برائی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس برائی سے لوگوں کو منع کریں, روکیں. دونوں واجب ہے اسلام میں, امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے, والنصیحۃ للخلق, خیر خواہی کا جذبہ سب کے لیے ہونا چاہیے, صرف اپنے اور اپنی فیملی کے لیے نہیں, وہ تو خیر ٹھیک ہے ہونا ہی چاہیے, لیکن جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. والرحمت علی کل احد, مومن ہو کافر ہو, گنہگار ہو متقی ہو پرہیزگار ہو, سب کے لیے ہمارے دل میں رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے. جیسے اللہ, اللہ رحمان ہے نا, رحمان کا معنی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے. پانی اگر اللہ برساتا ہے تو مومن اور کافر دیکھ کر ہی برساتا ہے, ہوا اگر چلتی ہے تو مومن اور کافر کو دیکھ کر کے ہی چلتی ہے ہوا, سورج کی روشنی اگر پھیلتی ہے مومن اور کافر کو نہیں دیکھا جاتا, سب کے لیے دل کے اندر رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے, یہ خدا کا تحفہ ہے. تو سب کے لیے رحمت کا جذبہ ایک, اور سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دو, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. عرض کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ وہ فریضہ ہے جو واجب ہے اور سب سے اہم واجب ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فریضۃ عظیمہ تقام بہا الفرائض اشرف الفرائض واتمہا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام فرائض میں سب سے اہم ہے, سب سے اشرف ہے. اس فریضے پہ اگر عمل انجام پا گیا تو سارے فریضوں پر عمل خود بخود ہونے لگے گا. افسوس سب سے زیادہ مظلوم فریضہ یہی ہے, اتنا اہم فریضہ ہے کہ امام حسین نے اسی فریضے کے لیے یہ جو ہے مدینہ چھوڑا تھا, اسی فریضے پہ عمل کرنے کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے, اسی فریضے پہ عمل کرنے کے لیے جناب زینب نے اپنی چادر کی قربانی دی تھی, اسی فریضے پہ عمل کرنے کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھیں. امام حسین جب مدینے سے نکلے تھے یہی کہتے تو نکلے تھے نا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر, میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو ام سلمہ نے کہا تھا کہ بیٹا حسین دیکھو عراق کا سفر مت کرنا, کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا. تو نانی اما مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں, کیا آپ اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا, امام حسین نے ایک دفعہ اشارہ کیا, ساری زمینیں بلند ہوئی, ساری زمینیں پست ہو گئیں, سرزمین کربلا بلند ہوئی. ایک دفعہ امام حسین نے اشارہ کیا, نانی اما وہ جگہ دیکھ رہی ہے نا, وہی جگہ ہے جہاں شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے. نانی اما یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. نانی اما وہ جگہ دیکھ رہی ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا یہ حسین اپنے اسی چھوٹے سے اصغر کو گودی میں لیے ہوئے پانی مانگ رہا ہوگا, پانی کے بجائے تیرے سے شوبہ سے جواب دیا جائے گا. اور نانی اما وہ نشیب دیکھ رہی ہیں, یہ وہ نشیب ہے جہاں آپ کا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے خنجر سے یہ جو ہے ذبح کیا جائے گا. تو حسین جب کربلا میں آئے تھے جانتے تھے ہمیں اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی, زینب کو پتا تھا کہ کربلا میں آ کر کے کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے یہ فریضہ اگر زینب نے انجام نہ دیا ہوتا، رسن بستہ ہو گئی زینب، تازیانے برداشت کر لیے زینب نے، بھوک اور پیاس برداشت کر لی زینب نے، دوسروں کے توہین آمیز جملے برداشت کر لیے زینب نے، ابن زیاد و یزید کے دربار میں چلی گئی زینب، لیکن امر بالمعروف کے فریضے کو زینب نے نہ چھوڑا. اجرکم اللہ، اگر زینب نہ جاتی شام اور کوفہ تو آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے نظر نہ آتے، کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا اور کون مارا گیا. لیکن یہ زینب کا فریضہ امر بالمعروف کو انجام دینے کا جذبہ تھا. آج دین بھی باقی ہے، آج حسین کا نام بھی باقی ہے. عزیزو، زینب کو قید شام سے رہائی مل چکی ہے. زینب قید شام سے رہا ہو کر کے کربلا جا رہی ہے، کربلا کا سفر زینب کر رہی ہے. جناب زینب جب کربلا شام سے جانے لگی ہیں، شام کی عورتیں آئی ہیں رخصت کرنے کے لیے، قافلہ جانے کو تیار ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ بیویوں کو سکینہ کی یاد آ جاتی ہے. شام کی عورتوں سے کہتی ہے، شام والیوں دیکھو میری سکینہ کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ، قافلہ چلا، جاتے جاتے ایک دوراہے پر پہنچا ہے جہاں سے ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ یہ جو ہے مدینے کی طرف جاتا ہے. جناب زینب امام سجاد سے کہتی ہیں، بیٹا نعمان سے کہہ دو پہلے ہم کربلا جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے. قافلے کا رخ موڑا گیا، قافلے کا رخ موڑا گیا، قافلہ کربلا پہنچا. اس سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پہنچ چکے تھے زیارت حسین کے لیے. جب قافلہ وہاں پہنچا، جابر کی نگاہ جب سید سجاد پہ پڑی، سید سجاد کی نگاہ جب جابر پہ پڑی، بڑی مدت کے بعد کوئی اپنا ملا تھا. سید سجاد جابر کے گلے لگ گئے، یا جابر ہا ہونا کو دلا لے جالونا. اے جابر، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مرد قتل کیے گئے. یا جابر ہا ہونا زو بے ہاتھ فالونا، ارے ہمارے ننے ننے بچے یہی ذبح کیے گئے ہیں. یا جابر ہا ہونا ہورے کا خیام ہونا، ارے ہمارے خیموں میں آگ نہیں لگی تھی. اے جابر، یہی وہ مقام ہے جہاں میری پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھینی. الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم موت سے پہلے یہ 40 تحفے فراہم کر سکیں. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره.